الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وآصنت فرجها وآتات بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاء. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے اور مہینے بھر کے روزے رکھ لے اور اپنی شرمگاہ کی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جنت میں داخلے کا بہت آسان طریقہ بتلا دیا جس میں بہت زیادہ دشواری مجاہدہ مشقت نہیں. اس میں پہلی چیز تو پانچ وقت کی نماز کا اہتمام ہے. نماز ویسے بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسلام نے عبادات کا جو نظام قائم فرمایا اس میں نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دین کے احکام کو بھیجنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو واسطہ بنایا. ان کے ذریعے سے بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کے سارے احکام پہنچائے. لیکن نماز ایک ایسا فریضہ تھا کہ اس کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں پر پہنچے اللہ کے حضور اللہ سے ملے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ اور یہ ہدیہ امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اسی لیے نماز کو ایمان والوں کی معراج قرار دیا گیا ہے. نماز کی حالت میں بندہ اس اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے کسی اور حالت میں وہ اونچا مقام اس کو حاصل نہیں ہوتا. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العبد ینادی ربہ یہ بندہ نماز کی حالت میں اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے جیسے ایک دوست اپنے دوست سے ایک محبوب ایک محب اپنے محبوب سے سرگوشی اور چپکے چپکے باتیں کر کے ایک مسرت محسوس کرتا ہے. ایسے ہی نماز کی حالت میں بندہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں اپنا سر رکھے ہوئے ہوتا ہے. گویا بندے کی اللہ تعالیٰ سے سب سے نزدیکی والی حالت بھی نماز نہیں کے ایک رکن کی ادائیگی کی صورت میں پائی جاتی ہے. یہ نماز جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. نماز کے ذریعے سے بندہ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کرتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز کو جیسا کہ اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا اہتمام کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا عشق بندے کے دل میں بیوس ہوتا ہے اور اسی کے بعد بندے کے لیے شریعت کے دوسرے تمام احکام کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے شروع اسلام میں مکہ مکرمہ میں کوئی اور حکم نہیں آیا تھا جسے سارے احکام شراب مت پیو، چوری مت کرو، گناہ مت کرو، یہ اور اسے ایسے احکام جن پر عمل کرنا بندے کے لیے دشوار اور مشکل ہوتا ہے اور اسی وقت بندہ عمل کر پاتا ہے تو واقعتاً اللہ کے حکم کی قدر و قیمت اس کے دل میں ہو اور اللہ کی محبت اس کے گھر میں اس کے دل میں بسی ہوئی ہو تبھی وہ اس وقت آسانی سے عمل کر پاتا ہے. وہ سارے احکام بعد میں نازل کیے گئے، شروع میں جو حکم دیا گیا تھا وہ نماز ہی کی شکل میں تھا اور اس نماز کے ذریعے سے گویا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا جو تعلق، جو رب کا اور جو رشتہ اور جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوئی اس کے نتیجے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے تمام احکام پر عمل کرنا بڑا آسان ہو گیا. یہ نماز ہی ہے جو آج کے صحیح معنی میں اس نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کرے تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوسرے تمام احکام کی بجاوری اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بہرحال نماز کو اسلام میں بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کھلایا پلایا، نعمتیں عطا فرمائی، یہ کوئی ٹیکس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لازم کیا ہو، نہیں. اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے. ہماری نمازوں کی اور ہماری تسبیحات کی اور ہمارے ذکر اور اذکار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. ایک حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قدسی جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں. بڑی لمبی روایت ہے، بظاہر ذکر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم جنکم و انسکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جنات، ان میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایسے بن جائیں. ظاہر ہے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. گویا سب کے دل ایسے بن جائیں، سب ایسے نیک بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ماں زاد ذلک فی ملکی شیئا، بندوں کی اس طرح نیک بن جانے کی وجہ سے میری عظمت میں، میری بڑائی میں، میری سلطنت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس سے اعوذ باللہ اللہ کی شان میں کوئی بڑھاوا نہیں ہوگا. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جنات، ان میں جو سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان ہے، شیطان ہے نافرمان، ایسے سب بچ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عظمت میں، میری کبریائی میں، میری سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. انسانوں کی عبادت سے نہ تو اعوذ باللہ اللہ کی شان بڑھتی ہے اور نہ ان انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے. اللہ کی شان تو بے نیاز ہے. جب آسمان کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ پورے آسمان پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو, ان فرشتوں کی وجہ سے ان کے گوش کی وجہ سے آسمان کی جراتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دے کر ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ اس طریقے سے ہمیں اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ کی شان تو اتنی بڑی تھی کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کا نام لے سکیں. ہماری گندی زبانیں اللہ کا نام لینے کے قابل نہیں تھی. اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے دیتے تو بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا, بڑا کرم ہوتا. چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہ اجازت دی بلکہ حکم دیا اور دن بھر میں پانچ مرتبہ جو ہے اپنے دربار میں حاضر ہو کر کے اپنے سامنے پیش ہو کر کے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ جو محبت ہے اس کا تقاضا تھا, اس کی وجہ سے اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نماز کی شکل میں بندہ اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہے. ہم لوگ دنیا کی مشغولیتوں میں اور دنیا کے کام دھندوں میں ایسے کھپ جاتے ہیں, ایسے مشغول ہو جاتے ہیں, ایسے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دربار کی اس حاضری کی ہمیں قدر و قیمت کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس پر آدمی اپنی جان قربان کر دے تو بھی کم ہے. اس لیے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی قدر کرتے ہوئے ہم پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اور نماز کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند بن بزار کی روایت نقل کرتے ہیں, لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له. جو آدمی نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. گویا نماز نہ پڑھنے والا کیا اسلام سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے اپنے تعلق اور رشتے کو گویا نماز نہ پڑھ کر کے وہ توڑ رہا ہے. اس کا اسلام میں وہ آدمی اس قابل نہیں ہے تو اس کو گویا مسلمان کا لقب دیا جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ما بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف فاصلہ نماز کے چھوڑنے کا ہے. کہ اگر نماز چھوڑ دے گا بندہ تو یوں سمجھو کفر تک پہنچ گیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ له وموضوع صلاۃ موضوع راس الجسد. جس آدمی کو آدمی نماز نہ پڑھے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوا, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور نماز کا نماز کی حیثیت اور نماز کا مقام دین کے اندر ایسا ہے جیسا کہ سر کا مقام انسانی جسموں کے اندر. اگر سر کو کاٹ دیا جائے تو آدمی زندہ نہیں رہتا. ایسے اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو وہ دین کے اوپر باقی نہیں رہے گا. اس لیے نماز کی بڑی تاکید ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ وہ بڑا اہتمام کرتی تھی نماز کا. حکایات صحابہ میں جہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے ساتھ ان کا شغف اور بلورا اور تعلق بیان کیا ہے وہاں ان روایتوں کو ان واقعات کو پڑھیے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرات نماز کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. اور آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نماز کی طرف سے کتنی غفلت برتتے ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری زندگیاں ایسی غفلت والی بن چکی ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ہماری زندگی اور ایک غیر مسلم کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ متعلق فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لے گویا نماز کا اہتمام کرے, اور نماز جو پڑھے گی تو اس کو باقاعدہ نماز کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق پڑھنا چاہیے. نماز کے متعلق جو کتابوں میں باقاعدہ اس کے مسائل بتلائے گئے ہیں, کیا کیا چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں, کیا واجب ہیں, کیا سنت ہے, کیا مستحب ہے, کون سے کام آداب کے آداب کے قبیل سے ہیں, وہ ساری تفصیلات بتائی گئی. ایک آدمی جب نماز ادا کرے گا تو اس نماز کے اندر ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے کوئی خاص جو ہے طریقہ اختیار فرمایا جو نماز قائم کبھی. ویسے عربی زبان کے اعتبار سے یوں کہا جاتا کہ سلو نماز پڑھو تو بھی یہ حکم ہو جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کے لیے اور نماز پڑھنے کے کا حکم دینے کے لیے خاص لفظ تین صلات استعمال کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کو اس کے تمام فرائض واجبات سنن مستحبات آداب سب کا خیال اور رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنا, یہ گویا ہے نماز کو قائم کرنا اور اسی کے مطابق نماز کو ادا کرنا چاہیے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادب بھی نہ پائے. ہم لوگ کو ایک تو عام طور پر نماز کی طرف سے غفلت برتتے ہیں, اور جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی نماز کی ادائیگی کے دوران ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے. آداب اور سنن تو کیا دور کی بات رہی, فرائض اور واجبات کے معاملے میں بھی ایسی غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ بہت لوگ نماز جب دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے تو بھی کریں. اس لیے ان ساری چیزوں کو باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر میں ایسا ایک ماحول بنایا جائے, ہر ہفتے میں جو ہے ایک دن ایسا ہو کہ اس میں ایک آدھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ خارج کر کے گھر کی تمام عورتیں مل بیٹھیں اور نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں اور وہ فرض کس طرح ادا کیا جاتا ہے, نماز کے اندر جو ہے قیام ہے کہ قیام کس طرح کریں گے, اب نماز میں تو قرآن پڑھا جائے گا تو باقاعدہ اس قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ بچپن سے جیسا زبان کے اوپر چڑھ گیا بس وہی کرتے چلے آ رہے, نہیں. نماز کو باقاعدہ درست کرنے کے لیے مستقل محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اور پھر اتنی سنتیں چلے فاتحہ کے ساتھ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں, جتنی مقدار نماز کے اندر پڑھنے والی قرآن کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے, قرآن قرآن کی اتنی مقدار کو زبان سے یاد کرنا اس کی بھی عادت خود بھی ڈال رہے ہیں بچپن ہی سے اپنے بچوں کو جو ہے جتنی سورتیں سورہ بدعاہ سے لے کر والناس تک اخیر تک سکھلا دیں تو اس کی وجہ سے گویا ان کے لیے نماز کو آسانی سے ادا کرنا ممکن ہو جائے گا. ایک تو قرآن کو صحیح نہیں قرآن صحیح پڑھنے کی عادت, بہت سی مرتبہ قرآن غلط پڑھنے کی وجہ سے نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں قرآن غلط پڑھا اس کی وجہ سے میری نماز حاصل ہوگی. اور دوسرا رکوع سجدہ دور ہر رکن جو ہے وہ کس طرح ادا کرنا چاہیے باقاعدہ اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ مذاکرہ ہو اور گھر میں ان مسائل کو سیکھنے کا اہتمام. پھر فضائل کی کتابیں تو الحمد للہ ہمارے گھروں میں تعلیم کے نام سے پڑھی جاتی ہیں, ان فضائل کے اندر وہ بھی بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کہ نماز کے متعلق جو ترغیبیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, جب آپ نماز کی نیت باندھیں تو اس وقت وہ ساری چیزیں آپ کے دل و دماغ میں حاضر ہوں, آپ کو یہ چیز گویا مستحضر ہو, آپ کے دل میں یہ خیال موجود ہو کہ میرے اس نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ مجھے کیا انعام عطا فرمائے گے. اللہ ہی سے انعام حاصل کرنے کی غرض سے، اللہ ہی سے اس کا اجر اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اس نماز کو ادا کیا جائے، اسی کو احتساب کہتے ہیں. اور کوئی بھی عمل جو ہے اخلاص اور احتساب کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. آپ جب رکوع میں جائیں تو رکوع کی کیا فضیلت ہے، سجدے میں جائیں تو سجدے کی کیا فضیلت ہے، اور سجدے میں جانے پر اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے، یہ سب آپ کے دل دماغ میں تازہ ہونا چاہیے. اور نماز کے دوران جو آپ نماز کے مختلف ارکان کو ادا کریں، تو ادا کرنے کے دوران یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ پر، دل پر گویا گزرنی چاہیے، سامنے آنی چاہیے. اس کی وجہ سے نماز کی جو لذت ہے، نماز کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوگا. دوبارہ اس کو سیکھنے کے لیے آپ اپنے گھروں میں بنا کرا ہوا گھر کی جو بڑی عورتیں ہیں وہ، اور وہ اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، چھوٹے بچے، لڑکے لڑکیاں جو ہیں ساتھ ساتھ سے کم کے، وہ بھی ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا دیا کریں، اور ان کو بھی گویا اس مذاکرے کے اندر شریک کریں. اس کی وجہ سے نماز کو صحیح پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہوگا، نماز کی فضائل کی جب تعلیم ہوگی تو اس کا اس کی ترغیب بھی ہوگی، دل میں شوق پیدا ہوگا. اور اس عمل پر اللہ کی طرف سے کیا کیا نوازشیں ہوتی ہیں اس کے معلوم ہونے کی وجہ سے آدمی بڑی رغبت کے ساتھ، جیسے کہیں کسی جگہ پر جا رہے ہوئے فلاں جگہ جاؤ گے تو تم کو یہ انعام ملے گا، اس انعام کی وجہ سے آدمی کے لیے وہ عمل کرنا اور وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوبارہ نماز کا مذاکرہ اور نماز کی عادت اور اس کا ایک ماحول گھر کے اندر ہونا چاہیے. اور پھر نماز کی نسبت سے ظاہر ہے باقی کا بھی خیال رکھا جائے گا، بغیر باقی کے تو نماز ادا ہوتی نہیں. بدن کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، جگہ کی پاکی، اور پاک کرنے کے جو طریقے شریعت نے بتائے ہیں، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو اس کی طرح متوجہ کر کے جو ہے بتلایا جائے کہ بیت الخلاء میں جائیں تو کس طرح استنجا کریں گے، کس طرح اپنے جسم کو نجاست سے پاک صاف کریں گے، اور بلا وجہ کسی نجاست کے لگنے سے کس طرح اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو بچائیں گے، یہ بھی ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ پاکی ناپاکی کے مسائل ضروری چیزیں، اور گھر کی جو بچیاں ہیں عام طور پر عورتیں کپڑے دھویا کرتی ہیں، اور گھر کے مزدور کے کپڑے بھی وہی دھویا کرتی ہیں. اگر پاکی ناپاکی کے مسئلے سے اگر واقف نہیں ہے اور کپڑا ناپاک ہو تو پاک کس طرح کیا جاتا ہے، وہ اگر عورت نہیں جانتی اور وہی وہ کپڑا دھو رہی ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مسئلے کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسی صورت ہوگی ہو کہ کپڑا ویسے تو پاک جو ہے وہ صاف ہو گیا، لیکن شرعی اعتبار سے تو پاک ہونا چاہیے نہیں ہوا. اس لیے ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے تاکہ بچپن سے وہ پاکی کے عادی ہوں. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتطہر نصف الایمان، پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے. اور اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ لی ہم نے تو نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو، قبول بھی نہیں ہوگی اور درست بھی نہیں ہوگی، صحیح بھی نہیں ہوگی. اس لیے بہرحال نماز کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور نماز کے لیے ادا کرنے کے لیے اس کے سیکھنے کے واسطے جو چیزیں ضروری ہے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اس طرح گویا آپ کا گھر جو ہے وہ نماز کے ماحول والا ہو. نہ تو پانچ وقت کی نماز جو فرض ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن جو گھر کی بری عورتیں ہیں، ایسی عورتیں ہیں جن کو کوئی کام کاج نہیں کرنا پڑتا، ان کو تو چاہیے کہ دوسری نفل نمازیں جو ہیں خصوصی طور پر تہجد کی نماز، عوامین کی نماز، اشراق اور چاشت کی نماز، ان نمازوں کا بھی اہتمام کرے. گھر کے لوگ دیکھیں، بچے دیکھیں کہ ہماری نانی اماں، دادی اماں کیا پڑھ رہی ہیں، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ فلانی نماز ہے. اس وجہ سے بچے ان کی اس نماز سے واقف ہوتے ہیں، اور خالی نماز نہیں, اس نماز کی کیا فضیلت ہے, اس نماز پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے, وہ بھی ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے تاکہ بچپن سے ایسی نمازوں کی رغبت اور شوق ان کے دلوں میں پیدا ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی نفل نماز گھر میں پڑھنے کی تاکید فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نفل نماز کے مطابق پوچھا کہ میں اس کو جو مسجد میں ادا کروں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تم دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے, مسجد کا جو منظر تھا بالکل مسجد کی دیوار کے اندر اس کا کمرہ تھا, دروازہ تھا اسی دروازے سے آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے. انہوں نے یہ سوال کر کے ان کا دھیان اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تو میرے لیے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا اتنا آسان ہے نفل نماز, اس کے باوجود میں نفل نماز گھر میں پڑھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں مسجد میں پڑھوں. اس لیے گھر کے بڑوں کو مردوں کو بھی آپ تاکید کریں, آپ ایسی نماز تحجد وغیرہ نفل نماز وہ گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں, اس کی وجہ سے گھروں میں برکت ہوتی ہے. تو بہرحال ایک چیز تو تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور عورتوں کی متعلق نماز, اس نماز کا اہتمام کریں. دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مسلط شہرا, اور مہینے بھر کے روزے رکھے, مہینے بھر سے بڑا رمضان کے روزے ہیں, یہ رمضان کے روزے یہ نماز اور روزہ دونوں کا خاص طور پر اس لیے تذکرہ کیا, یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو ہر ایک کے اوپر لائے ان عبادتوں پر عورتوں کی عبادتوں کے فرض ہونے میں کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی عورت غریب ہو, ایماندار ہو, مسافر ہو, مقیم ہو, اور دیہات کی رہنے والی ہو, شہر کی رہنے والی ہو, ہر ہر مسلمان بچہ, مسلمان بچہ بالغ ہوا, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ فرض ہو جائے. زکات اور حج یہ بھی اسلام کے ارکان میں صحیح, لیکن یہ ارکان ایسے ہی کہ ہر ایک کے اوپر نہیں آتے, اس کے لیے کچھ مال کی مدد شریعت نے متعین کی ہے کہ جن مدد کا مال ہو جس کو نصاب کہتے ہیں اس پر زکات فرض ہوگی, اور اتنا مال ہو جس کو استطاعت کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ حج کے دنوں میں جا کر کے آیا اور وہاں عبادت ادا کر سکے, اس کے اوپر حج فرض ہوگا. تو بے زکات اور حج یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے تو ہیں, لیکن وہ ہر ہر مسلمان پر فرض نہیں ہوتے, اس کے لیے جو شرائط ہیں مال کی جس میں وہ پائی جائیں ان کے فرض ہوتے ہیں. جبکہ نماز اور روزہ ایسے فریضے ہیں, ایسے ارکان ہیں کہ ہر ایک کے اوپر لازم ہیں. اسی لیے اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا, پانچ وقت کی نماز پڑھ لے اور مہینے بھر کے روزے رکھے. رمضان کے روزے جو ہیں وہ بھی شریعت مطہرہ نے فرض کیے ہیں, اور وہ کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی طور ہو گیا کوشش کرنی چاہیے. اور یہاں جو رمضان کے روزے کا تذکرہ آیا, اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ جیسے روزے میں آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور صحبت سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے, اتنا ہی کر لیا, باقی کسی اور چیز کا اہتمام نہیں کیا گئی, بلکہ رمضان مبارک کا ایک پورا نظام ہے, سلیبس ہے, اس کا ایک پروگرام ہے جو شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو دیا ہے. ضرورت ہے کہ رمضان کے دنوں میں اس پورے پروگرام کو اپنے گھروں میں جاری کرنے اور منی جامع پہنانے کی کوشش کی جائے. روزہ تو روزے کا اندر ظاہری تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. لیکن جیسا کہ آپ نے فضائل رمضان میں سنا ہوگا کہ روزہ کے اندر ضرورت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے, اپنی نگاہ کی حفاظت کرے, اپنی زبان کی حفاظت کرے, اپنے کان کی حفاظت کرے, جسے تمام اعضاء جو ہیں ان کی حفاظت کرے, ان اعضاء سے کوئی گناہ وجود میں نہ آئے. آج کل تو یہ ہو گیا, بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں اور روزے کا وقت کاٹنے کے لیے دن بھر گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, उसी की सुनते रहते हैं या आपस में बैठ करके लोगों की हिम्मतों में मशगूल होते हैं। ये जो तरीका इख्तियार किया गया, रोजा क्या हुआ? तो आपने रोजे की रूह खत्म कर दी और जाहिर एतबार से भले आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहे, लेकिन रोजे के जरिए से जो चीज हासिल होनी चाहिए और शरीयत जो चाहती है, उसकी वजह से आदमी के मिजाज के अंदर तक्वा यानी आदमी अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाला बने। कुरान पाक में अल्लाह तआला ने रोजे का मकसद खास तौर पर यह बताया, कुतिब अलैकुम सियाम कमा कुतिब अला लजीना मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। होया इस रोजे की वजह से अगर तुम्हारे अंदर तक्वा आया, तक्वा का मतलब क्या है? अपने आप को हर छोटे बड़े गुनाह से बचाने का इंतजाम करना। होया हमारे मिजाज में ये बात रस बस जाए, हम इसके आदि बन जाए, हमसे कोई गुनाह साजिश हो, ये है मकसद रोजे के फर्ज करने का रमजान के। तब अगर रोजे की हालत में उस आदमी को आदमी रोजा का वक्त गुजारने के लिए इन गुनाहों का इंतजाम करता है, लेकिन जो मकसद था उसी को वो उल्टा रहा, इसलिए अपने नाजा को भी रोजे की हालत में गुनाहों से बल्कि हर किस्म के गुनाहों से बचाने की जरूरत है। एक महीना तक जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से इंशाल्लाह जो है आपके लिए रमजान के अलावा दूसरे दिनों में गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। वैसे भी हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, फरमाया है कि आदमी रमजान का महीना जिस तरह गुजारता है उस तरह साथ गुजरता है। रमजान के महीने में अगर उसने इस्तेमाल किया, कोशिश की कि कोई गुनाह मुझसे संबंध हो, रमजान के महीने में उसने इस्तेमाल किया, कोशिश की सारी इबादतें में अदा करूँ, या रमजान के महीने में ताआत का इस्तेमाल किया और गुनाहों से बचने का इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला उसकी बरकत से साल भर ताआत का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाएंगे और गुनाहों से हिफाजत फरमाएंगे। रमजान के महीने में गरीबों के साथ उसने सुलूक की भी बड़ी ताकीद आई है। आप यहाँ जिस माहौल में रहते हैं, यहाँ और भी यहाँ जैसे ये यहाँ जो लोग आबाद हैं, यहाँ के असली बाशिंदे, उनमें भी मुसलमान हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, पारा उनके साथ उसने सुलूक और उनकी भूखों को खाना खिलाना, उनकी जरूरतों को पूरा करने की तरफ तवज्जो देना, अपनी हैसियत के मुताबिक ये भी हमारा फरीजा और जिम्मेदारी है। रोजे की हालत में रोजे के रमजान के महीने को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गमखारी का महीना करार दिया। वह इस महीने में और भी जो लोग गरीब गुरबा हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने की तरफ अगर अल्लाह ने हमें हैसियत दी है तो खुसूसी तवज्जो करनी चाहिए और रमजान की रातों में इबादात का भी अहतमाम। इसीलिए रोजे के साथ तरावी भी रखी गई। बहुत सी औरतें समझती हैं तरावी पढ़ती यूँ समझते गए तो मस्जिद में पढ़ी जाएगी, मर्द ही पढ़ेंगे। हालांकि ये तरावी वाली सुन्नत है जिस तरह मर्दों के लिए है, ऐसे औरतों के लिए भी है। औरतें अपने घरों में अपने तौर पर तरावी की नमाज की सकात अदा करें, इसका एक माहौल आपके घर में बनना चाहिए और इसकी आदत सबको डालनी चाहिए। और फिर जाहिर रोजे के रमजान के अंदर आप शहरी के लिए उठेंगी, शहरी की तैयारी करेंगे, खाना वाना बनाएंगे। औरतें जो है ना शहरी इफ्तारी की तैयारी में तो बड़ी जो है सही रहती है और बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, लेकिन इन अमान को अंजाम देने के लिए जो रमजान में अल्लाह तआला ने हमें बतलाए हैं इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये शहरी इफ्तारी की तैयारी कर लेना ये गोया उन अमाल की अदायगी की तरफ से आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। वो मर्दों का अमल उनके साथ है, आपका अमल आपके साथ है। इसलिए रमजान के महीने में तहज्जुद का भी अहतमाम होना चाहिए, दुआओं का भी अहतमाम होना चाहिए। हदीस पाक में शहरी के खाने को बरकत वाला खाना जो कहा गया है, इसकी वजह ये भी बतलाई गई है कि जब आदमी शहरी के लिए उठेगा तो तहज्जुद का वक्त होता है, तो शहरी से फारिग होने के बाद जो है बेदाद तो हो ही चुका है, तब तहज्जुद भी पढ़ लेगा, दुआ भी कर लेगा। तो ये खाना आपके लिए तहज्जुद पढ़ने का जरिया बना। اس معنی کر کے اس کو برکت والا کھانا بھی کہا گیا ہے. اور افطاری کے موقع پر بھی دعاؤں کا اہتمام, ویسے بھی پورے رمضان کے مہینے میں آپ جب بھی دعا کریں گی آپ کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں گے. حدیث میں آتا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم امت محمدیہ کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کرو. جب اللہ کی طرف سے فرشتوں کو روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنے کا پابند کیا گیا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسی قبول ہوں. ویسے بھی افطار کے وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے, اس موقع پر اس کا بھی اہتمام. اور رمضان کا جو آخری اشرہ ہے اس میں خاص طور پر ایک رات بڑی برکت والی, قرآن میں بھی باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بیان کرنے کے لیے یہ سورت اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی, جس میں اس کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا. ایک آدمی اگر اس رات میں عبادت کر لیتا ہے تو اس کو اس عبادت کا ثواب ایک ہزار مہینے تک اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ ملے گا. ایک ہزار مہینے تقریباً 83 سال اور 3 مہینے اوپر ہوتے ہیں. اگر شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی نیک وقت آدمی کو یا نیک وقت بندی کو اگر ایسی 10 راتیں بھی زندگی میں مل جائیں تو یوں سمجھیے کہ 850 سال اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. تو یہ حالات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس لیے عطا فرمائی, اللہ کے صحابہ کے سامنے اگلی امتوں کے بڑی بڑی عمر والے لوگ اور بڑے بڑی عمر والے انبیاء کا جب حال آیا تو ان کو رشک ہوا, اللہ نے ان کو اتنی لمبی عمریں دی تھی, ان عمروں میں انہوں نے اللہ کی عبادت کر کے بڑا مقام حاصل کیا. ہمیں بھی اگر ایسا موقع دیا جاتا تو ہم بھی اس کی کوشش کرتے. بڑی عورتیں جو کام کاج نہیں کرتی ان کو تو چاہیے کہ بیٹھے بٹھائے ایک عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. فضائل رمضان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے تفصیل سے, اس کو دیکھ لیا جائے. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مہینے بھر کے روزے ہیں اس کا مطلب خالی اتنا مت سمجھ لینا کہ صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اور کام ہو گیا, نہیں, بلکہ ایک پورا نظام الاوقات ہے, پورا ایک ٹائم ٹیبل ہے جو شریعت نے اس مہینے کے لیے بنایا ہے. اور اس مہینے میں ہمارے بزرگوں کے یہاں خاص طور پر عبادات کا اہتمام کیا جاتا تھا. عورتیں بھی کچھ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت بڑے اہتمام سے کرتی تھی, 15-15 سالے. اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں, بندیاں ہیں جو پورا پورا قرآن روزانہ ایک ایک مرتبہ رمضان میں ختم کرتے ہیں. حالات یہ مہینے بھر کے روزے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اہتمام ہونا چاہیے. اور پھر تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی, وہ احسن الفتح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا یہ بھی عورت کے لیے نہایت ضروری ہے. ویسے تو یہ پاک دامنی والا حکم عورت کے لیے خاص نہیں ہے, مرد ہوں یا عورتیں ہوں سبھی کو شریعت نے گویا زنا اور زنا آنے والے جتنے بھی اسباب ہیں ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. قرآن ہماری تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو, فواحش وہ کام جو زنا تک پہنچاتے ہیں, کسی عورت کا کسی اجنبی مرد کو دیکھنا یا کسی اجنبی مرد کا کسی مرد کا کسی اجنبی عورت کو دیکھنا یا کسی عورت کا اجنبی مرد اور عورتوں کا آپس میں بات چیت کرنا, ان کی باتیں سننا اور ان کے جسم سے لگ کر اپنے ہاتھ کو ان تک پہنچانا, گویا یہ زنا تک پہنچانے والی جتنی بھی شکلیں ہیں آج کل اس موبائل کی نفوست کی وجہ سے ہم من نظرات تبقى فينا خلال خرابیوں کا شکار ہوتا ہے. یہ دراصل کسی پاک دامنی کے تقاضوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں موبائل کے ذریعے سے باتیں کرتی ہیں. گھر پہلے زمانے میں جب یہ مصیبت نہیں تھی تب تو ماں باپ اپنی لڑکیوں کی حفاظت کا اہتمام بھی کرتے تھے. آج تو گھر کے اندر کمرے میں وہ بیٹھی ہوئی ہے, اندر ہے, دورہ بند ہے, اور ماں باپ کو کیا پتا وہ کیا کر رہی ہے. یہ ضرورت یہ ہے کہ ایسے نوجوان لڑکیوں وغیرہ کو اس طرح کی آلات دینے ملنی چاہیے تاکہ ان کی پاکامنی کی حفاظت رہے. اور یہ چیز جو ہے ایک مرتبہ بلائی جب آ جاتی ہے ایک پردہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان میں, تو اس کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتا ہے. لیکن ایک مرتبہ آدمی جب یہ گناہ کر لیتا ہے وہ پردہ جو اس کے اور رب کے درمیان میں تھا وہ آ دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر نفس اور شیطان اس گناہ کو کرنے پر اس کو بار بار آمادہ کرتے ہیں. یہ ضرورت ہے کہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کا بھی خاص طور پر اہتمام ہو, اور اسی لیے شریعت مطالعہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا. پردے کا حکم جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ نے نازل فرمایا ہے. فرض ہے پردہ, یہ کوئی سنت مستحب چیز نہیں ہے. ہمارا معاشرہ بے پردگی والا ہے, اور اس کی وجہ سے پردے کے فوائد کیا ہیں اس کا اندازہ نہیں. بہرحال ضرورت ہے کہ پردے کے جو تقاضے ہیں پرانے زمانے میں ہمارے پرانے لوگوں کے یہاں کیونکہ کوئی نہ فیشن تھا, ورنہ اس طرح اجنبی مردوں اور عورتوں کا آپس میں خلط پلط ہوتا تھا, اور عورتیں بھی بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلتی تھی, اور نکلنے کی صورت میں بھی اگر چاہیے جو ہے پردانی یعنی برقع نہ ہو لیکن وہ اپنی چادر کو ہونڈی کو گھنگٹ کے طور پر اس طرح استعمال کرتی تھی کہ اس کا چہرہ اجنبی مردہ دیکھ نہیں پاتے تھے, اس لیے اس وقت حفاظت ہوتی تھی. آج تو اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی, اور پھر فیشنیبل لباس نے آ کر کو گویا آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا ہے. ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں کو بھی ایسی برائیوں سے بچانے کا, اور خود بھی ایسی برائیوں سے بچنے کا. اجنبی مردوں سے نہ خود بات چیت کریں, نہ خلط پلط کریں. ہمارے بے پردگی والے ماحول کی نقصت یہ ہے کہ ہمارے علماء تک بھی اہل علم جو ہے مولوی وہ بھی برا تو لگے گا لیکن یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے نامحرم عورتوں سے بلا جھجھک ملتے ہی ان کے ساتھ بات کرتے ہی تنہائی میں ان کے ساتھ وقت گزارتے ہی. حالانکہ شریعت مطالعہ میں اس کے اوپر بڑی جو ہے وحیدیں رہی ہیں, جو کہ یہ کہیں اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے, شریعت اس سے منع کرتی ہے. اور حضرات صحابیات کے یہاں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا. اب ایک عورت کے جسموں پر غیر مرد کی نظر پڑے یہ گویا شریعت دوبارہ نہیں کرتی. ہارون الرشید یہ علماء بنو عباس میں بہت بڑے بادشاہ, ان کی حکومت بہت پھیلی ہوئی تھی اور اپنے زمانے میں بہت دبدبے والے بادشاہ تھے. ان کی جو گھر والی تھی زبیدہ خاتون ان کے متعلق لکھا ہے, ایک مرتبہ غسل کے بعد وہ اپنے کمرے میں اپنے بالوں کو کنگا کر کے سکھا رہی تھی. اس زمانے میں غلام اور بانیوں کا لباس تھا, تو جو غلام اور بانیا بھی اندر گھر میں خدمت کیا کرتے تھے. ایک غلام نے آنے کی اجازت چاہی اور وہ اندر داخل ہو گیا تو انہوں نے جلدی سے اپنے بالوں کو چھپانے کا اہتمام تو کیا لیکن بالوں کی ایک لگ جو ہے وہ کھلی رہ گئی تھی جس پر اس غلام کی نظر پڑ گئی. انہوں نے باقاعدہ اس کو کتوا دیا کہ یہ بال اس قابل نہیں ہے کہ اجنبی مرد کی جس پر نظر پڑی ہو تو میرے جسموں پر باقی رہے. اس سے آپ ان لوگوں کی آپاک دامنی کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کیسے لوگ تھے. آج تو ہم ان قصوں کو سنتے ہیں تو وہ قصے گویا ان پر ہمیں شک ہوتا ہے کہ درست بھی ہے یا نہیں. ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں ضرورت کہ اس کا اہتمام ہو اجنبی عورتوں کے ساتھ, اجنبی مردوں کے ساتھ ان آپس میں میل جول, اور خاص کر کے یہ رشتے جو ہے خالہ زاد, ماموں زاد, بیوی زاد اور جو ہے چچا زاد, یہ بھائی بہن جو ملتے ہیں یوں سمجھتے ہیں سگے بھائی کی طرح, حالانکہ یہ نامحرم ہے, اور ان کے ساتھ اس طرح خلط پلط کرنا ملنا یہ حرام ہے. پر یہ گناہ اتنا کثرت سے ہوتا ہے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہماری فرمائے, اس لیے ان چیزوں سے کھانے کا خاص اہتمام کیا جائے اور بعض اور عجیب مدرسوں میں بچیوں کو مارنے کا بھی الحمد للہ رواج ہوا ہے. اس کی وجہ سے بہت سی ایک وقت بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پڑھنے کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سید کے سارے احکام پر جس میں یہ حجاب اور پڑھنے والا حکم ہے اس پر بھی عمل کریں. اب ایسی لڑکی کسی کے گھر میں جب بیاہ کر کے آتی ہے شادی ہو کر کے اور وہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کے جو بھائی ہیں بڑے یا چھوٹے دیور یا دیر تو وہ بھی نہ محرم ہے بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیور یا دیر کے سلسلے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ہم یعنی یہ دیور اور دیر شوہر کے بھائی کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وہ تو موت ہو. جیسے آدمی موت سے بھاگتا ہے ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے. یہ تو گھر میں ہے خدا نہ خاصتا آنکھ لڑ گئی تو اس کی وجہ سے جو غلط اور سنگین نتائج پیدا ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. میں تو یہ کہہ رہا تھا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بجائے بعد ایک وقت لڑکیاں شادی ہو کر کے دوسرے گھر میں جاتی ہیں اور وہاں وہ شریعت کی حکم پر کتاب اور پڑھنے والے پر عمل کرنا چاہتی ہے اور وہ یوں کہتی ہے کہ بھائی میں اپنے شوہر کے دیور یا گیٹ کے سامنے نہیں آؤں اور ان کو بھی گویا میرا جسموں کو دیکھ سکے میرے سامنے آ سکے. تو خاص جو ہوتی ہے شوہر کی ماں بس وہ بھی مر جاتی ہے تو بڑی آ گئی پاک دامن میرے بیٹوں سے پردہ کرے اور اس کے نتیجے میں پورے گھر برباد ہو گئے. حماقت ہے. اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا قرآن میں جو چیز فرض قرار دی گئی اللہ کی ایک بندی اس پر عمل کرنا چاہتی ہے اور تم اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اس پر عمل کرنے کے معاملے میں رکاوٹ ہے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور بیچارہ وہ شوہر بھی بیٹا بھی مخدوش بن جاتا ہے. یہ تو ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. پہلے ہی میں جانتے ہیں باپ کیا علم میں آتا ہے باپ بھی پڑھا لکھا ہے اور یہ ساری چیزیں جانتا ہے پھر بھی وہ اپنی بیوی کو چلو وہ ساس کو منع نہیں کرتا. بہت خطرناک چیز ہے. بلکہ ضرورت تو ہے کہ اس ماحول کو عام کیا جائے. اس زمانے میں یہ پردہ برداشت نہیں ہوتا تھا جیسا کہ میں نے کہا سادگی کی وجہ سے وہ بلائیاں بھی نہیں ہوتی تھی اب تو وہ بلائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ بڑے اہتمام سے پاک دامنی کی حفاظت کے لیے کام کا منی جمع پہنایا جائے. اور بہت سی بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اطاعت والا جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرما بردانی کرے. عورت کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت جو ہے سب کچھ ہے. شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ ماں باپ والا تعلق تو بھائی باقی رہتا ہے لیکن شوہر کے حکم کے بغیر وہ کچھ ادھر ادھر نہیں جا سکتا. مستثنا سنتے ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں وہ نہیں پائی جاتی جن میں وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی باپ کی خدمت کے لیے جانا چاہے تو اللہ شریعت نے دی ہے. ایسے مسئلے بہت کم پیش آتے ہیں. بہرحال عورت کی یہ شادی کے بعد اپنا شوہر سب کچھ ہوتا ہے. آج ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا ذرا سی جو ہے اپنے داماد کے ساتھ انبن ہو گئی تو ساس اور سسر یعنی جو بیوی کے ماں باپ ہیں وہ لڑکی کو اپنے گھر میں بٹھا دیں گے شوہر کے پاس جانے سے روک دیں گے نہ اس کو بات کرنے کی. اجنبیوں سے تو بات کرتی ہے ملتی ہے اس بول کر ملتی ہے ان کے ساتھ بیٹھتی ہے اور شوہر خدا نہ خواستہ آ گیا تو ماں باپ اس کے ساتھ ملنے کی اجازت دے دیتے ہیں. اپنے جو ہے نا وہ مظلومہ اپنے بڑائی کا یہ مظاہرہ کرنے کے لیے ساری صورتیں جو ہے اللہ کا غضب لعنت نازل ہوتی ہے. اس لیے اپنی لڑکیوں کی بیجا حمایت اور جس کے نتیجے میں گھر برباد ہوتے ہیں خاندان برباد ہوتے ہیں اسے بھی اپنا آپ کو بچانے کے لیے بہت سی جگہ پہ یہ دیکھا گیا کہ وہ میاں بیوی جو ہیں لڑکا لڑکی ان میں کوئی جھگڑا نہیں وہ تو بیچارے مل جل کر کے رہنا چاہتے ہیں. یہاں بڑوں کے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا بس اب یہ بڑے چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ باقی نہ رہے. یہ تو جب تک رشتہ ہوا نہیں تھا وہاں تک تو آپ کا اختیار تھا لیکن رشتہ ہو چکنے کے بعد اب शरीर में कहा तो कम जीती है इसके पीछे नजर आपका कोई प्यार बाकी नहीं रहता। उस सूरत में अगर लड़की के माँ बाप बिला बता उसको रोकेंगे या उसके शोहर को उसके साथ मिलने से रुकावट पहचान लेंगे, बात नहीं करने देंगे, तो ये सब सख्त गुनहगार है। तो ये सारी लोगों से अल्लाह की तरफ से बताओ अल्लाह ने ऐसी चीजें भी जानकारी अगर आवे तो उनको चाहिए तो वहाँ जा करके उनको समझाए और ऐसे गलत तरीकों को इख्तियार करने से उनको मान रखे। हमारा औरत के लिए शौहर की इताअत और फरमाबरदारी बड़ी अहमियत के हासिल है, कामिल है। हदीस में आता है कि औरत का इंतकाल हुआ और उसका शौहर उसका उससे नाराज है, वो जन्नत में नहीं जाए और उसकी औरत ने ऐसी हालत में रात गुजारी तो उसका शौहर उससे नाराज है, तो फरिश्ते ऐसी औरत के ऊपर लानत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अगर मैं सजदा करने की इजाज़त देता तो औरतों को हुक्म देता तो अपने शौहरों को सजदा करें, इससे शौहर का मकाम कितना बुलंद है और उसकी कैसी इताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए वो उसका अंदाजा होता है। इसलिए जरूरत है औरतों को शौहर के साथ ताल्लुकात जो होते हैं शौहर को बिला वजह माली एतबार से आजकल जो है औरतों का जो एक रिजाज ये भी है वो देखा देखी अपने लिए किसी का अच्छा लिबास दे दिया, उनका एक रिजाज ये सवाल ऐसा है कि इतने इनके पास 100 जोड़ी कपड़े हों लेकिन अगर किसी शादी में जाएगी तो किसी दूसरी औरत को अच्छे लिबास में देख लिया तो बस और वो ये चाहेगी कि ऐसा लिबास गया उनकी हिर्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और उसकी वजह से बाकायदा उनकी डिमांड और उनके मुताबे शोहरों के ऊपर चढ़ते रहते हैं। ये तरीका सही नहीं है, आपको अपने शोहर की माली हैसियत का भी लिहाज करना चाहिए कि भाई मेरे शोहर की माली हालत कैसी है, मैं उससे जीन से भरा जीन कपड़ों और जीन दूसरे साजो सामान का मुतालबा कर रही हूँ क्या वो इतना इतना माल रखता है कि मेरे मुतालबों को आसानी से पूरा करे। अगर वो आपकी जीत की वजह से कर भी लेगा और उसकी वजह से दूसरे हुकूक की अदायगी में अगर कोताही और कमी होगी ये सब अल्लाह के गज़ब का जरिया बनेगी और उसकी वजह से अल्लाह नाराज होगा तो आपकी जिंदगी अजीर्ण हो जाएगी। इसलिए ऐसे गलत मुतालबे शौहरों से नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ बीवी का मामला है 24 घंटे का साथ है, नागवारी की बातें पेश आती है तो औरतों को भी चाहिए कि शोहर की तरफ से कोई ऐसी नागवारी की बात पेश आई हो तो बार बार उसका तस्करा अपने माँ बाप के सामने न करें बल्कि खुद ही उसको बर्दाश्त कर ले। ये तो चंद रोज की बात है, इसलिए कहा शोहर नाराज हुआ कोई बात नाराजगी की हो गई कल वो राजी हो जाएगा, अब वो नाराजगी वाली बात आपने अपने माँ बाप के सामने कर ली, उन्होंने उसको अपने दिलो दिमाग पर ले लिया और उसकी वजह से वो कोई सिलसिले में एक्शन लेना चाहते हैं। अभी जैसा कि मैंने कहा दो लड़कियों को रोक लेते हैं, ऐसी सूरतें होती हैं जिसमें बहुत सी मरतबा माँ बाप लड़की को अपने घर पर रोक लेते हैं, बाद में लड़की खुद चुपके चुपके अपने शौहर से ताल्लुक कायम करती है तो हम यहाँ भी साथ रहना चाहते हैं और माँ बाप रहने नहीं देते। ये उस लड़की ही की हिमाकत थी तो उसने ऐसी गलत बातें क्या हकीकत भी थी लेकिन वक्ती थी उनको माँ बाप तक पहुँचा कर माँ बाप के जहन को खराब किया और आज भी मौका आया तो उसकी वजह से उनकी इज्तिवादी जिंदगी खतरे में पड़ गई। इसलिए औरतों को चाहिए इस तरह की बातें भी अपने माँ बाप को न करें, वो बर्दाश्त करें और ऐसे मौके पर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक होना चाहिए, नमाज को रकात पढ़ करके अल्लाह से दुआ करें, वही दिलों का मालिक है, दिलों को उलट पुलट करने वाला है, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इन ऐसे छोटे छोटे मसलों को खानदान में रखकर दोनों खानदानों में आपस में झगड़ा कर पैदा करना ये भी बहुत नापसंदीदा है। हमारा शौहर की इताअत और फरमाबरदारी ये भी अपनी जगह पर बड़ी अहमियत की हामिल है, इसका एहतमाम होना चाहिए। ये चार बातें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अगर कोई औरत इन चार चीज़ों का एहतमाम कर ले तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से भी جنت میں جانا چاہے جا سکتی ہے. اتنا آسان مسئلہ ہے تو جب یہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو بتلایا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما انت تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا من المتقين مع معروف. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے بچت فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غریبوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیر کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام برائیوں سے رضائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما کر تمام سے اللہ سے متعین فرما, تیری معرفت و محبت کے احوال سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ نمازوں کو اپنے وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. نماز کی ادائیگی میں جن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے ان کو بڑے شوق اور رغبت سے سیکھ کر اپنی نمازوں کو اس کے مطابق ادا کرنے والا بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ نماز کی اہمیت ہمارے قلوب کے اندر جاگرت فرما کر نماز جیسا کہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کے مطابق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہر قسم کی چھوٹی بڑی معصیتوں اور گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ یہ تیری بندیاں تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے شوق و رغبت سے آئی ہیں, اللہ ان باتوں پر عمل کا اہتمام نصیب فرما اور ان کی زندگیوں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بنانے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ تیری طرف سے اور تیرے حبیب کی طرف سے جس طرح جو جو فرائض اور ذمہ داریاں ان کے اوپر لازم کی گئی ہیں ان کا احساس ادراک عطا فرما کر ان ذمہ داریوں کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی جو عطا فرما. ہر قسم کی بے حیائی سے ہر قسم کی معصیت سے پوری پوری حفاظت فرما. اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما, جن کو نرینا اولاد کی خواہش ہے ان کو نرینا اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا ان کے اوپر بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کے لوگوں کو صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح پیدا فرما. اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی خوشگوار عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کہیں بھی اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی نزارت و ضلال و کاروبار کی حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شور و برائی سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ تیری آنے والے بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, نہ مانگا وہ بھی عطا فرما, نہ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا